ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اکثر قتل اور دوسرے جرائم ان پڑھ لوگ کرتے ہیں، کبھی کسی وکیل کو آپ نے اس قسم کی حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، یہ دیہاتی اور ان پڑھ لوگ اس لیے جرائم زیادہ کرتے ہیں کہ انہیں قانون کا پتہ نہیں، قانون سے بے بہرا ہیں، اور وکیل چونکہ قانون کو جانتا ہے اس لیے وہ لڑنے سے پہلے سوچتا ہے، اگر میں نے اس کے ناک پر مکہ مارا، ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی تو فلاں دفعہ لگ جائے گی، اگر اس کے جسم کی کوئی اور ہڈی ٹوٹ گئی تو فلاں دفعہ لگ جائے گی، وہ ابھی دفعات کے بارے میں سوچتا ہی رہتا ہے کہ دیہاتی ان پڑھ جاہل وکیل کو دو چار مار کر اپنی راہ لیتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جس کو قانون کا علم ہو وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سو بار سوچتا ہے، اور جس کو قانون کا علم نہ ہو وہ حرکت کر بیٹھتا ہے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، انی ارا ما لا ترون، لوگوں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ، اور میں وہ سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے، میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور ان چیزوں کو سنتا ہوں جن کو تم نہیں سن سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان پر چار انگلیوں کی بھی جگہ باقی نہیں کہ رب کے فرشتے آسمان پر اتنی کثرت سے سجدہ ریز ہیں کہ آسمان پر چار انگلیوں کی بھی جگہ باقی نہیں رہی، اور آسمان ان کے بوجھ سے چرچرا رہا ہے، اور اس کو لائق ہے کہ وہ چرچرائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو تعلمون ما اعلم لزہقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. اللہ کے نبی نے فرمایا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قبر ہم سے گزرے، ایک آدمی کو عذاب قبر ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے صحابہ تھے، آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اگر میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تم کو وہ سنائے جو میں سنتا ہوں اور تم کو وہ دکھائے جو میں دیکھتا ہوں اور کما قال، تم اتنا ڈر جاؤ کہ تم اپنے مردے قبروں میں دفن نہ کرو، اتنے ہولناک مناظر قبر کے اور اتنے ہولناک مناظر جہنم کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں، صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی آپ کیا کر رہے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جہنم کے لپکتے ہوئے شولوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ وہ شولے میرے قریب تھے، میں اس شولوں سے ڈر کر پیچھے ہٹا او کما قال، اور میں نے جنت کے انگوروں کے خوشے کو لٹکتے ہوئے دیکھا، میرے دل نے چاہا کہ انگوروں کا خوشہ توڑوں اور تم کو ان انگوروں سے کچھ کھلا دوں، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اللہ نے مجھ کو وہ دکھایا مجھ کو وہ سنایا جو نہ تم دیکھ سکتے ہو اور نہ تم سن سکتے ہو۔ جہنم میں اپنے پستانوں سے رسیاں بندھی ہوئی ان عورتوں کو اللہ تعالی نے اپنے نبی کو دکھایا کہ ان جرائم کے بدلے میں ان عورتوں کو یہ سزا دی جا رہی، لوگوں کے گل پھڑے کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دکھایا کہ یہ تیری امت کے وہ افراد تھے جو لوگوں کو برائی کا حکم دیتے تھے برائی سے روکتے تھے لیکن اپنا آپ بھول جایا تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو اس آدمی کو بھی جہنم میں اپنی انتڑیوں کے ارد گرد گھومتے ہوئے دکھایا جیسے گدا پانی نکالنے کے لیے رہٹ کے گرد 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 گھومتا، فرمایا یہ مکہ کے ان لوگوں میں سے سب سے پہلا شخص تھا جس نے بت پرستی کو ایجاد کیا، انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، اللہ نے مجھے جنت میں حضرت عمر کا محل بھی دکھایا اور حضرت بلال کی جوتوں کی آہٹ جنت میں چلتے ہوئے سنائی، اسما مالا تسمعون، میں نے دیکھا بھی صحیح اور میں نے سنا بھی صحیح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم، اور اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ مجھے معلوم ہے تم ان چیزوں کو جان لو جن چیزوں کو میں جانتا ہوں، لزہقتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، تو تم رونا زیادہ کر دو اور ہنسنا کم کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عورتوں سے ان کے بستر پر لطف اندوز ہوتے ہو اور اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے جس بات کا مجھے علم ہے تم ان کو ان کے بستروں پر چھوڑ کر جنگلوں کی راہ اللہ کی پناہ تلاش کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کو رب کی معرفت جتنی زیادہ ہوتی ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا تیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے گفتگو کرے گا اور اس حالت میں گفتگو کرے گا کہ اس کے درمیان اور رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا نہ ہوگا، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ،
وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا، دائیں طرف جو کچھ اس نے آگے بھیجا تھا، اپنی زندگی میں جو عمل کیے تھے ان کو پائے گا. وینظر اشعم منہ، وہ اپنی بائیں طرف دیکھے گا، فلا یرا الا ما قدم، وہ بائیں طرف بھی وہی چیزیں پائے گا جو دنیا میں کرتوت کر کے آیا. وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار، دائیں بائیں دیکھنے کے بعد وہ اپنے آگے دیکھے گا، فلا یرا الا النار، وہ اپنے سامنے رب کی بھڑکتی ہوئی آگ کو پائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دائیں بائیں آگے آگ، آپ نے فرمایا فتقوا النار ولو بشق تمرہ، اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ اگر سے کھجور کے ایک حصے کو دیکھ، اگر کھجور کے ایک ٹکڑے کو دیکھ کر تمہاری جان اس آگ بچتی ہے، اس آگ سے اپنی جان کو بچا لو. قوم انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو، اپنے اہل عیال کو بچا لو. نبی کے بعد نبی کے صحابہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، اسی لیے ان کے دلوں میں سب سے زیادہ خوف الہی تھا، اللہ کی جہنم سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے اور جنت کے طلبگار تھے. ربیع بن قاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ساتھی، قال كنت ابي مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ربیعہ بن قاب کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ سویا کرتا تھا. فآتیہ بوضوئہ وحاجتہ، رات کو جب اللہ کے نبی اپنے رب کو منانے کے لیے کھڑے ہوتے، میں اللہ کے نبی کے لیے وضو کے پانی کا انتظام کرتا، آپ کے رفع حاجت کے لیے پانی کا انتظام کرتا. فقال لی صل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن قاب کی خدمتوں کو دیکھتے ہوئے ایک دن ربیعہ بن قاب سے کہا، سل، اے ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی میں مانگتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ بن قاب سے کہا، سل، مانگ کیا مانگتا ہے؟ ہمارے جیسا دنیا دار ہوتا کہ مجھے دنیا کا مال دے دو، فلاں علاقے کا مجھے امیر بنا دو، گورنر بنا دو. لیکن ان کو جنت کی طلب تھی، جنت مقصود اور مطلوب تھی، جہنم میں ڈرا سکتے تھے. فالا کہنے لگے، فقلت اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے نبی اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں کیا مانتا ہوں، میں مانتا ہوں جنت میں آپ کا ساتھ مانتا. ایک تیر میں دو شکار کیے، ایک تو جنت مل گئی اور جنت میں نبی کا ساتھ مل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اما غیر ذلك، اے ربیعہ کچھ اور مانگ لے. فقلت هو ذاك، ربیعہ بن قاب کہنے لگے، جو مانگا نہ تھا مانگ لیا، اب میں کچھ نہیں مانگتا. اللہ کے نبی فرمایا، اما غیر ذلك، تو جنت کیوں مانگتا ہے؟ جنت کس نے دیکھی؟ جنت مستقبل کی بات ہے، بات کا مانگنا ہے دنیا کی کون چیز مانگ. اما غیر ذلك فقلت هو ذاك، میں کچھ نہیں مانگتا، جو میں نے مانگنا تھا وہ مانگ لیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فائنلی علی نفسک بکثرت السجود، اور ربیعہ اگر میرا ساتھ جنت میں چاہیے تو رب کے سامنے اپنی پیشانی کو کثرت سے جھکایا گیا. جنگ احد کے موقع پر کے نبی پر حملہ کر دیا گیا، سات انصاری اور دو مہاجر اللہ کے نبی کا دفاع کرنے والے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کو کہا کہ جو شخص تم میں سے مشرکین مکہ کے اس حملے کو پسپا کرے گا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا، نبی کی طرف سے جنت میں نبی کا ساتھ ملنے کی خوشخبری سن کر سات انصاریوں میں سے ایک ایک انصاری نبی کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ کیا ملے گا؟ جنت میں نبی کا ساتھ ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ اس وقت کے جتنے صحابہ تھے ان سے، اور حضرت عثمان اس واقعے کو دلیل کے طور پر ان سبائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے مکان کی چھت پر چڑھ کر ان سبائیوں سے مخاطب ہوتے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے مکان کا محاصرہ کر رکھا۔ اے سبائیوں، کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ مسلمان مدینے میں آئے اور مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی بھی نہ تھا؟ یہودی کا ایک کنواں، اور یہودی اس پانی کو مہنگے دام مسلمانوں پر بیچتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کون ہے جو مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہے؟ میں جنت میں اس سے بہتر کی اس کی خوشخبری دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، اللہ کے نبی، میں مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں۔ سبائیوں، کیا یہ بات سچی ہے؟ کہا، اللہ کی قسم سچی ہے۔ فرمایا، جو کنواں میں نے اپنی جیب کے پیسوں سے لے کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، آج کتنے دن ہو گئے ہیں کہ تم نے اس کنویں کے میٹھے پانی سے مجھے محروم کر رکھا۔ میں سمندر کا پانی پی کر اپنی زندگی کے یہ ایام گزار رہا ہوں، اور تم نے اس کنویں کا پانی پینے سے مجھے محروم کر رکھا ہے جو میں نے خود خریدا تھا۔ کہا، اللہ کے نبی نے کیا یہ نہ فرمایا تھا، مسجد نبوی تنگ ہو گئی اپنے نمازیوں پر؟ فرمایا، جو اس مسجد کی توسیع کرتا ہے میں جنت میں اس سے بہتر کام اس کے ساتھ کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عثمان نے کہا، اللہ کے نبی، میں اپنی جیب سے مسجد نبوی کی توسیع کے لیے مال خرچ کرتا ہوں۔ سبائی کہنے لگے، یہ بات سچ ہے۔ کہا، جس مسجد کی توسیع میں نے اپنے پیسوں سے کی، آج دو رکعت نماز پڑھنے کی تم مجھ کو اجازت نہیں دیتے ہو۔ اس مسجد نے مجھے فرض نماز پڑھنے سے روک رکھا ہے۔ کہا، سبائیو، کیا یہ واقعہ نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اللہ کے نبی نے اعلان کیا؟ میں نے اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی، 100 اونٹ اللہ کے راستے میں لدے لگائے سامان سمیت آپ نے پھر اپنے صحابہ کو ترغیب دی۔ اللہ کے نبی کو حضرت عثمان نے اٹھ کر کہا، اللہ کے نبی، 200 اونٹ لدے لگائے بنائے سامان اللہ کے راستے میں۔ آپ نے پھر اپنے صحابہ کو ترغیب دی۔ حضرت عثمان اٹھ کر کہنے لگے، اللہ کے نبی، 100 اور اونٹ لگائے 300 اونٹ اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے نبی منبر سے نیچے اترے اور اتر کر کہنے لگے، آج کے بعد عثمان اگر کوئی عمل نہ کرے، رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ عثمان کو جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت عثمان جنت کے طلبگار۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ذکر اس موقع پر بھی بولا جب حضرت عثمان اس لشکر کی تیاری کے لیے 1000 سونے کے دینار لے کر نبی کی خدمت میں آئے اور نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ نبی ان دیناروں سے کھیلتے ہیں، ان کو آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں آج کے بعد عثمان کوئی عمل نہ کرے، اس کا یہی عمل اس کو جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف جنت کے طلبگار، اور یہ واقعہ اس سے پہلے بھی آپ سن چکے ہیں، زمینیں مدینے کی زمین ہل رہی، عبد الرحمن کا تجارتی قافلہ مدینے میں داخل ہوا، حضرت عائشہ نے حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوگا۔ یہی حدیث عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے پیش کی گئی۔ عبد الرحمن ابن عوف نے حدیث سن کر حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضری دی اور پوچھا، ماں کیا تو نے اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبد الرحمن جنت میں مسکراتے ہوئے داخل ہوگا، کیا تو نے نبی سے یہ حدیث سنی؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ عبد الرحمن ابن عوف کہنے لگے، ماں پھر گواہ رہنا میرے اس تجارتی قافلے سے جس سے مدینے کی زمین ہل رہی تھی، میں نے اس پورے کے پورے قافلے کو رب کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ جنت کے طلبگار حضرت ابو بکر ابن صدیق، حضرت ابو بکر صدیق ابو قحافہ کا بیٹا، اس کی بیٹی پر تہمت لگی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور تہمت جہاں منافقین نے لگائی، کچھ سادہ قسم کے لوگ مسلمانوں میں سے بھی شریک ہو گئے، اور انہوں نے ابو بکر کا اپنا بھانجا رشتہ بھی تھا رضی اللہ تعالی عنہما۔ ایک دن حضرت عائشہ اپنے گھر سے رات کی تاریکی میں باہر نکلی، حضرت عائشہ کو کچھ خبر نہ تھی، حضرت مصطفیٰ کی ماں حضرت عائشہ کے ساتھ تھی، حضرت مصطفیٰ کی ماں کا پاؤں اس کے کپڑے میں الجھا اور مصطفیٰ کی ماں گر گئی، گرنے کے بعد اپنے بیٹے مصطفیٰ کو گالیاں دینے لگی۔ حضرت عائشہ کہنے لگی، ماں مصطفیٰ تو نبی کا صحابی ہے اور غالباً وہ صحابی ہے جس نے بدر میں شرکت کی، اور بدر والوں کی فضیلت کا تجھے علم ہی ہے، تو مصطفیٰ کو گالیاں دیتی ہے؟ کہا، بیٹیا تجھے کچھ پتا نہیں کہ تیرے خلاف مدینے میں کیا افواہ اڑ رہی ہے؟ کہا، مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن مجھے صرف اتنا علم ہے کہ اللہ کے نبی جب میرے پاس میرے گھر آیا کرتے تھے، پیارے محبت کی بات کیا کرتے تھے، میں کہتی میرے سر میں درد ہے، اللہ کے نبی فرماتے میرے سر میں بھی درد ہے، اللہ کے نبی مجھے کہتے عائشہ اگر تو میری زندگی میں مر گئی میں تجھے خود نہلاؤں گا، خود دفناؤں گا، خود دفناؤں گا، میں اپنے رب سے تیری مغفرت کی خود دعا کروں گا، اللہ کے نبی مجھ سے مذاق کرتے، مجھے حمیرہ کے نام سے یاد کرتے، مجھے صرف اتنا علم ہے کہ آج کل جو موڈ اللہ کے نبی کا پہلے میرے ساتھ تھا آج کل وہ نہیں ہے، نبی کچھ کھچے کھچے نظر آتے ہیں۔ مصطفیٰ کی ماں نے اس تہمت کے بارے میں حضرت عائشہ کو خبردار کیا، عائشہ تیرے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں مدینے میں۔ جب خبر پڑی اس دن سے لے کر جب تک آسمان سے اللہ نے قرآن میں آیات اتار کر حضرت عائشہ کی برات کا اعلان نہیں کر دیا، حضرت عائشہ نہ سو سکی اور نہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا رک سکے، روتی رہی اور جاگتی رہی۔ اللہ نے برات کا اعلان کیا، حضرت عائشہ کی برات کی آیات قرآن میں اتری، اللہ کے نبی کے سسر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ قسم کھائی کہ آج کے بعد نشتہ میرے گھر میں آتا، میرے گھر میں رہتا، میں اس پر خرچ کرتا، میرا بھانجا اور میری بیٹی پر تہمت لگانے میں پیش، اللہ کی قسم ہے آج کے بعد نشتہ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کروں گا. حق بنتا تھا ابو بکر کا، ابو بکر یہ قسم کھاتے ابو بکر کا حق بنتا تھا، اس لیے کہ ابو بکر کی بیٹی پر ناجائز تہمت لگائی، اور لگائی بھی اپنے بھانجے پر، اپنے بھانجے نے. کوئی غیر پتھر مارے تو کوئی پرواہ نہیں، اپنا اگر پھوپھی بھی مارے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے. منافق عبداللہ ابن عبی اللہ کا دوست اگر حضرت عائشہ کے خلاف زبان دراز کرے تو کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ان کے دل رب نے سیاہ کر کے ان کی قسمت میں جہنم کی آگ رکھ دی. لیکن نشتہ مسلمان، بدر میں شرکت کرنے والا، خود ابو بکر کا بھانجا، اس سے اس قسم کی حرکت ہو تو ابو بکر کو حق پہنچتا تھا کہ ابو بکر نشتہ پر ایک پیسہ بھی خرچ نہ کرے. ابو بکر نے قسم کھائی، ادھر اللہ نے آیات اتار دی، بلا یا پلے ان الفضل منکم مسا، اللہ نے جن کو مال دیا ہے، وسعت دی ہے، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ رشتہ داروں پر، مساکین پر، مہاجرین پر خرچ کرنے سے رک جائے اور قسمیں کھا لیں. ولیعفو ولیصفحو، ان کو چاہیے درگزر سے کام لے، ان کو چاہیے کہ جن سے غلطی ہو گئی ہے ان کو معاف کر دیں. فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ان لوگوں پر خرچ کرو، اس خرچ کرنے کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن کی یہ آیات سنی کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تمہیں اس بات کو یہ تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم ان کو معاف کرو، درگزر سے کام لو اور تم ان پر خرچ کرو، اس کے بدلے میں اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. ابو بکر چیخ اٹھے، کہنے لگے بلا اے اللہ کیوں نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر دیا جائے. جہاں قسم کھائی قسم کا کفارہ دیا. آیت اترنے کے بعد حضرت مستہ کو تلاش کیا، حضرت مستہ کو تلاش کر کے کہنے لگے مستہ جیسے پہلے آتا تھا ویسے ہی میرے گھر آتا، جیسے میں تجھ پر پہلے خرچ کرتا تھا میں اس سے بڑھ کر تجھ پر خرچ کروں گا، اس لیے کہ تجھ پر خرچ کرنا، تیری غلطی کو معاف کرنا، اللہ مجھ کو اس کا وعدہ دے رہا ہے کہ اے خرچ کرنے والے میں اس کے بدلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں. جنت کے طلبگار، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار. اور چونکہ ہمیں نہ جنت کی طلب ہے نہ رب کی جنت، ہم سے ڈرتے ہیں، اس لیے ہماری گردن میں فریاد آ ہوا، ہم نے جھکنا نہیں سیکھا، ہم نے گناہ کر کے رب کے دروازے کو، توبہ کے دروازے کو کھٹکھٹانا نہیں سیکھا. ہم غلطیاں کرنے کے بعد اکڑتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا ان اکثر ما یدخل الناس الجنہ، کہ وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت میں داخل کرتی ہے. قال تقوى الله وحسن الخلق، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا خوف اور اچھا اخلاق یہ انسان کو جنت میں داخل کرتا ہے. وسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما یدخل الناس ناس النار کہ کون سی چیز انسان کو جہنم میں داخل کرتی ہے. فقال الفم والفرج, اللہ کے نبی نے فرمایا دو جبڑوں کے درمیان جو یہ زبان ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو انسان کی عصمت ہے, یہ دونوں چیزیں سبب بنتی ہے کہ انسان کو جہنم میں. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت تک ان لوگوں کے لیے جنت کی ضمانت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہیں. ایک اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انا زعیم ببیت فی ربس الجنہ, اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت کے اطراف میں. لیکن ترکل میرا, جو جھگڑا چھوڑ دے وہیں کان محکا, اور اگر اس کا اپنا حق بھی ہو, وہ حق پر ہو, حقدار ہو, مال کا طلبدار ہو اور اس کا حق بنتا ہو, اگر اس کا حق بن رہا ہے اور پھر وہ جھگڑا چھوڑ کر مال کا معافی کا اعلان کرتا ہے میں جنت کے اطراف میں اس کے لیے جنت کے گھروں میں سے ایک گھر کی گارنٹی دیتا ہوں, میں ضمانت دیتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وبدیت فی وسط الجنہ, اور اس آدمی کے لیے جنت کے وسط میں ایک گھر لے کر دیتا ہوں. لمن ترک الکذب, جو جھوٹ بولنا ترک کرتا ہے, بائن کا نہ ماذہن, اور اگرچہ مذاق سے ہی جھوٹ بول رہا ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وببیت فی آل الجنہ, اور میں اس آدمی کے لیے ضامن ہوں جنت میں ایک گھر کا, اونچا, سب سے اونچی جنت میں. لمن حسن الخلق, جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا ہے. آج بھی جنت میں گھر مل سکتا ہے, کیسے؟ حق بنتا ہے, حق چھوڑ دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے, جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے چاہے مذاق سے جھوٹ بولتا رہے, اور جنت میں اونچ, سب سے اونچی جنت میں اس کے لیے جنت کا گھر اللہ کا نبی ضامن کون, جو اپنے اخلاق کو اچھا کرتا. اے مسلمانوں, جہاں تم نے توحید کو اپنایا, نبی کی سنت کو اپنایا, تمہارا حق بنتا ہے. اگر رب سے جنت کے طلبگار ہو, جہنم سے بچنا چاہتے ہو, آؤ, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اپنی غلطیوں کی معافی مانگو, اپنے اخلاق کو اچھا کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے پاس اگر تیرے بھائی کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں تو اپنے چہرے پر اس کی آمد سے پہلے شائستگی پیدا کر لے, اپنے چہرے کو ترو تازہ کر لے, تیرے ماتھے پر شکن نہ آئے, اپنے بھائی کو دیکھ کر تو مسکرا دے, تیرے لیے یہی صدقہ نیکی بن جائے. اگر تیرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں, آؤ رب کے دربار میں جھک جاؤ, اپنی غلطیوں کی معافی مانگو. ہو سکتا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر دے, اور نبی کی اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے نبی بھی ہمارے لیے جنت میں ایک گھر کی گارنٹی دے دے. وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. یہ ایک اعلان ہے اینڈیز ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے, سیکرٹری جنرل شیخ محمد سعید صبا
کہ آپ نے اس سے پہلے کئی جمعوں میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں ہونے والے اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کی مجلس انتظامیہ کے انتخابات کا اعلان کیا ہے. ہم نے اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کے اراکین کی باہمی مشاورت سے یہ بات طے کی ہے کہ مجلس انتظامیہ کے انتخابات 6 ستمبر 2002 کو منعقد کرائے جائیں. لہذا آپ سے گزارش ہے کہ 30 اگست کے خطبہ جمعہ میں اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے اس بات کا اعلان کر دیجیے کہ مجلس انتظامیہ کے انتخابات 6 ستمبر کو بعد از نماز جمعہ منعقد ہوں گے. تمام اراکین اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ سے گزارش ہے کہ وہ ان انتخابات میں اپنی شمولیت یقینی بنائیں. اس سے پہلے 15 دن پہلے 2 مختلف جمعوں میں ستمبر کے پہلے ہفتے میں اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کے انتخابات کا اعلان ہوا تھا اور آج وہ ڈیٹ فکس کر دی گئی ہے کہ 6 ستمبر 2002 کو بعد از نماز جمعہ اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کے انتخابات ہوں گے. جو اراکین اہل حدیث ویلفیئر ٹرسٹ کے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان انتخابات میں اپنی حاضری کو یقینی بنائیں. ایک اعلان یہ ہے کہ خانپور روڈ پر توف کیا ایک جگہ ہے, اس میں مسجد میں بجلی کا میٹر منظور ہو چکا ہے جس کا خرچہ کم از کم 5000 ہے, اور اس سے پہلے وہ مسجد کے خطیب کے لیے ایک کمرہ بنا چکے ہیں 4000 روپے قرض لے کر, وہ بھی ان پر واجب الادا ہے. آپ سے گزارش ہے کہ ان ساتھیوں کے ساتھ تعاون کیجئے تاکہ وہ مسجد میں بجلی کا میٹر لگائیں. اللہ اس کی قبر کو منور کرے جو اللہ کے گھروں کو منور کرتا ہے. ایک دعا کو غیر ضروری قرار دیتے ہیں, قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت آ جائے. اگر چہرے کا پردہ نہیں تو کس چیز کا پردہ ہے؟ جب آپ رشتہ دیکھنے کے لیے, اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کے گھر سے گئی ہوئی عورتیں رشتہ پسند کرتی ہیں کیا چیز دیکھ کر؟ عورت کا بازو دیکھ کر, عورت کی ٹانگ دیکھ کر, یا عورت کا پیٹ دیکھ کر؟ عورتیں لڑکی کا چہرہ دیکھ کر کے خوبصورت ہے یا بدصورت ہے, لڑکی کا رشتہ پسند کر لیا جاتا ہے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ سب سے زیادہ خوبصورتی انسان کے چہرے پر ہوتی ہے. چہرے کو دیکھ کر ہی کسی کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا فتویٰ صادر کیا جاتا ہے. اگر چہرہ جو خوبصورتی کا مرکز ہے وہی چھپانے کے قابل نہ ہو تو کیا کوہنیاں چھپائیں گے؟ اس لیے جو آدمی چہرے کے پردے کا قائل نہیں ہے اس آدمی نے کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دین میں نیا کام بدعت ہے, ہر بدعت گمراہی ہے جس کا نتیجہ جہنم ہے. لیکن ہمارے بعض اہل حدیث بھائی بدعت میں کسی سے کم نہیں, چونکہ شہید کی غائبانہ نماز جنازہ اسلامی تاریخ میں کیوں نہیں ملتی, لیکن وہ آج کے غیر شرعی جہاد میں فوت ہونے والوں کی غائبانہ جنازہ پڑھ دیتے ہیں. کیا یہ ایک بہت بڑی بدعت اور گمراہی نہیں؟ اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. جس چیز کی دلیل چاہے وہ سچی ہے یا جھوٹی, غلط ہے یا صحیح ہے, اگر کسی آدمی کے پاس موجود ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ اس مسئلے پر عمل کرتا ہے, اس کو بدعت نہیں کہا جاتا. یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا یہ مسئلہ غلط ہے, کتاب و سنت سے ٹکراتا ہے. اس لیے شہید کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا بدعت نہیں, غلط ہے, کتاب و سنت سے ثابت نہیں. محمود الحرم دیوبندی نے کون سے پارے اور کون سی آیت میں اضافہ کیا ہے؟ یہ اب بھی قرآن پاک میں ملتا ہے. قرآن مجید کی آیت فَإِنْتَرَعْتَرَعْتَمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. قرآن مجید کی یہ آیت اتنی تو موجود ہے قرآن میں, لیکن محمود الحسن نے اِزَاحُ الْعَدِلَّةِ صفحہ نمبر 95 پر اس آیت میں اتنا اضافہ اور کر دیا ہے فَإِنْتَرَعْتَرَعْتَمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. یہ محمود الحسن صاحب نے اضافہ کیا ہے جو قرآن مجید میں موجود نہیں.
نو مولود کے کان میں آزان دینے والی حدیث بتلائیں, جو حسن حدیث ہے. آزان کی جو حدیث مشکات میں ملتی ہے اس کی سند میں اگرچہ کچھ ضعف ہو اور وہ حسن جدن کی پہنچتی ہو, اس پر عمل کرنا جائز ہے. اس صورت میں ناجائز ہے جب اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث ملتی ہے. چونکہ اس کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں تو حسن درجے کی حدیث پر عمل کرنا اس میں کوئی حرج نہیں. اکثر لوگ اپنے نام کے ساتھ نورانی لگاتے ہیں, کیا یہ جائز ہے اور نورانی کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ نبی کو نور ثابت کرتے ہیں اور ان کی نسبت سے اپنے آپ کو نورانی بناتے ہیں کہ یہ نورانی ہیں. اپنے آپ کو, اپنے آپ کا تزکیہ دینا قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے. وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ, اپنے آپ کو پاک نہ کہو کہ ہم تو بہت پھنے خواہ ہیں, ہم تو بڑے اونچے ہیں, بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو نورانی کہنا کہ میرے اندر نور ہی نور بھرا ہوا ہے اور باقی سب پلیت کے پلیت ہیں, یہ کہنا کسی کے لیے جائز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے نبی سے کتنے عرصے بعد پیدا ہوئے؟ آپ 80 ہجری میں پیدا ہوئے. جہیز کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ بعض لوگ جہیز کو وراثت کا متبادل کہتے ہیں, کتاب و سنت کی روشنی میں بیان فرمائیں. جہیز لڑکی کو دیا جا سکتا ہے, باپ دے سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو ایک مشکیزہ دیا تھا اور ایک آٹا پیسنے کے لیے چکی دی تھی. اگر کوئی باپ دینا چاہے دے سکتا ہے, ضروری نہیں اور حرام بھی نہیں. دے سکتا ہے اگر مال موجود ہے, اور اگر نہ دینا چاہے کوئی ضروری بھی نہیں. لیکن اس کو وراثت سمجھ لینا کہ ہم نے وراثت میں سے لڑکی کو دے دیا, اب وراثت میں لڑکی کا کوئی حصہ نہیں, یہ جائز نہیں. جب وراثت تقسیم ہوگی لڑکی کو بھی اس کے حصے کے مطابق اس میں سے حصہ ملے گا. کیا عورت آپس میں مصافحہ کر سکتی ہے؟ کیا صحابیات سے کوئی ثبوت ملتا ہے کہ وہ آپس میں مصافحہ کرتی تھی یا بوسہ لیتی تھی؟ ہاں, بوسہ لینے کا ثبوت ملتا ہے, لیکن مصافحے کا ثبوت ایسے تو نہیں ملتا. عام حدیث ہے, جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ہاتھ ملاتا ہے اللہ ان دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. کما کار, اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک عورت دوسری عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. نماز نمازی کی حالت میں صورتیں اور تسبیحات دل میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا زبان ہلانا ضروری ہے؟ زبان ہلانا ضروری ہے, کیونکہ قرآن زبان ہلانے کو کہتے ہیں. دل میں پڑھنا جس میں زبان کی حرکت نہ ہو قرآن نہیں کہلاتی, وہ غور و فکر ہے. امام کے پیچھے سورت فاتحہ دل میں پڑھنی چاہیے یا کہ زبان سے بھی؟ زبان سے سورت فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے. آپ کی زبان کو حرکت ہونی چاہیے, لیکن آواز اونچی نکلے اتنی کہ جتنی آپ خود سن سکتے. جو شخص ظالم کو ظالم جانتے ہوئے بھی اس سے مدد لے وہ اسلام سے خارج ہے. اس حدیث سے کون سی مدد مراد ہے؟ اس حدیث کا مجھے علم نہیں, پہلے حدیث آ کر دکھلائیں, پھر اس کے بارے میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں کچھ بتلاؤں گا. سنا ہے کہ جب بندہ برہنہ ہو کر غسل کرتا ہے اس کے ساتھی فرشتے اس سے علیحدہ ہو کر باہر کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب بندہ بولتا ہے تو وہ فرشتے آ جاتے ہیں. اس لیے نہاتے وقت بولنا نہیں چاہیے یا برہنہ حالت میں بولنا نہیں چاہیے, کہاں تک درست ہے؟ یہ حدیث تو میں نے پڑھی ہے کہ فرشتے اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں جب وہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے, نہانے وغیرہ کے لیے جاتا ہے. لیکن یہ حدیث میں نے نہیں پڑھی کہ جب وہ بولتا ہے تو فرشتے خود بخود علیحدہ آ جاتے ہیں. ایسی حدیث میرے علم سے باہر ہے. جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں انہیں جو پینشن ملتی ہے وہ جائز ہوتی ہے یا ناجائز؟ اگر انہوں نے وہ گریویٹی جو ان کو ملتی ہے پینشن میں, اس کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ زیادہ پیسہ کٹوا کر سود کی رقم لینے کے لیے ان کے دل میں ہرس زیادہ ہوتی ہے, اگر وہ پیسہ پینشن میں مشہور ہوتا ہے تو وہ مال حرام ہے, باقی پینشن اس کے لیے حلال ہے. ٹیکسی ڈرائیور مالک روزانہ 250 روپے لیتا ہے, ٹیکسی ڈرائیور سے مالک روزانہ 250 لیتا ہے, کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ ڈرائیور کی آمدنی پوری ہو یا نہ ہو ایسا کرنا جائز ہے, کیونکہ وہ اپنی ٹیکسی کی جو اس نے ڈرائیور کو دے رکھی ہے اس کی اجرت لے رہا. ہنفیوں کو کہنا ہے کہ اہل حدیثوں نے دوسرے مسلک کے لوگوں کو تنقید کا نشانہ بنانا ایک عادت بنا لی ہے, جبکہ اسلام امت کے اتحاد پر رس دیتا ہے اور اہل حدیث شرارتن ہر اختلافی مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں. پھر نعوذ باللہ, اللہ کے نبی سب سے زیادہ شرارتی تھے, کہ مکے میں سارے لوگ آرام سے رہ رہے تھے اور اللہ کے نبی نے سب کو چادر ہلا کر بلایا. جب وہ قریب آ گئے تو پوچھا میں سچا ہوں کہ جھوٹا؟ تو سب نے کہا آپ سچے ہیں. تو آپ نے فرمایا تو سچے کی سچی بات سن لو, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑا اختلاف اللہ کے نبی نے مکے کی وادی میں ڈالا. کیا نعوذ باللہ نبی کو بھی یہ کہہ دیا جائے گا؟ نبی شرارتی تھا. لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا, اس کو شرارت نہیں کہتے. اگر یہ شرارت ہوتی تو نبی کی ساری زندگی نعوذ باللہ شرارت میں گزر جاتی. گور شاہی کون ہے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تصویر مریخ ستارے میں ہے, کیا یہ بکواس ہے؟ واقعی بکواس ہے. کسی کی کوئی تصویر کسی ستارے میں نہیں. سر سید احمد خان کس عقیدے کا آدمی تھا؟ وہ لکھتا ہے کہ مسلمان جب غیر مسلموں کے تحفظ میں ہوں تو اس پر جہاد نہ کرنا لازم ہے. مثلا بر صغیر پر جب انگریز کا قبضہ تھا اس وقت جہاد کرنا گناہ تھا. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ بات صحیح نہیں. سر سید جو ہے اس کے عقائد میں کچھ خرابی تھی. نیچری قسم کا انسان تھا, یہ معجزات کا منکر تھا اور بہت سے مسائل میں ان کا کتاب و سنت کے ماننے والوں سے اختلاف تھا. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربیٰ وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.